الحمدللہ رب العالمین
والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب جناب حافظ محمد ادریس صاحب موجود ہیں. آج کا پروگرام کچھ اس طرح ہوگا کہ پہلے 40 منٹ آپ سورہ مدثر پر درس قرآن دیں گے اور اس کے بعد آخری 20 منٹ انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. تو میں جناب حافظ محمد ادریس صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ المدثر کی پہلی 7 آیات میں نے پڑھی ہیں. 7 اس لیے کہ 6ویں اور 7ویں آیت اس سلسلہ مضمون میں بالکل جڑی ہوئی ہیں اور جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. 7 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ مدثر کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، وحی کا سلسلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا تھا وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر اس کے بعد ایک وقفہ گزرا جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی وہ دور جس دور میں پھر وحی کے آنے کی آن حضور کو انتظار تھی، آپ اس کے انتظار میں تھے، لیکن وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے وقتی طور پر یوں سمجھیے منقطع تھا. اس کو فترۃ الوحی کہا گیا ہے حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں. اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت ہوا کرتی تھی اور آن حضور اس بات پہ پریشان بھی تھے، اور قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ پھر تسلی دی گئی کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ آپ کو بھولا ہے، نہ ہی اس کام میں جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار چھوڑے گا، اور نہ ہی آنے والا کوئی دن آپ کے لیے پہلے دن سے بدتر ہوگا، بلکہ ہر آنے والا دن پہلے دنوں سے بہتر ہوگا، اور ہر آنے والے دن میں آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی دعوت زیادہ بلندیوں کو چھوئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جو فترۃ الوحی کا دور تھا، جس پریشانی کے عالم سے دوچار تھے اس کا بھی اثر تھا، اور پھر پہلی وحی کے آنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپکپی طاری ہوئی اور بخار ہو گیا. تو یہ کیفیت تھی جس کیفیت میں آن حضور اپنی صحت کی اور اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کمبل لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے، اور یہ دونوں صورتیں، یہ صورت اور اس سے پہلی صورت، دونوں صورتیں آن حضور کو اس انداز میں خطاب کرتی ہیں کہ اس میں یا ایھا الرسول نہیں کہا، یا ایھا النبی نہیں کہا، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس جسمانی اور ظاہری کیفیت کو خطاب کا موضوع بنایا ہے اور اسی پیرائے میں آپ کو خطاب فرمایا. اس کے اندر پیار بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے. یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی، نازل ہونے والی ابتدائی صورتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو. قم اٹھنا اور انذر، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا دینا. آپ نذیر ہیں، اور نذیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو اطلاعات دے رہا ہو، جن لوگوں کو رہنمائی اور ہدایات دے رہا ہو، ان کو خطرات سے آگاہ کرے اور ان خطرات سے بچ جانے کا راستہ بتائے، اور ڈرائے اس بات سے کہ اگر ان خطرات کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا، اس دردناک انجام کی خبر دے. اسے نذیر کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء نے فرض ادا کیا، اور ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نذیر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو، کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. یا ایھا المدثر کے اندر یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس صورتحال اور جس کیفیت سے دوچار تھے اس کو موضوع بنا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو نیا کام آپ کے سامنے ہے اس کام کے کرنے کے لیے اب یہ اوڑھنا لپیٹنا اور لیٹ جانا یہ چھوڑنا ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً چھوڑ دیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آن حضور اٹھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے عرض بھی کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس طبیعت کے ساتھ جس میں آپ کو بخار بھی ہے، آپ کو سردی بھی لگ رہی ہے۔ تو آن حضور نے اس کے جواب میں یہ کہا، مزا عہد النوم یا خدیجہ، اے خدیجہ لیٹنے کا سونے کا وقت گزر گیا، اب لیٹنے اور سونے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، ہاں کہ پکارے کہہ دیں، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ رب کی بڑائی کا اعلان جو ہے یہ صرف زبان سے نہیں، بلکہ رب کی بڑائی کا اعلان اس انداز میں کہ انسان کی پوری زندگی اس کی کبریائی کے سامنے جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور اس کی منشا دنیا میں غالب آ جائے، اور اس کے مقابلے پر ہر نظریہ اور ہر کلمہ سرنگوں ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے مقابلے پر کسی کو جرت اور ہمت نہ ہو کہ وہ اپنا کلمہ پیش کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بڑے مشکل حالات میں کیا۔ مکے میں جس صورتحال سے آپ دوچار تھے، تاریخ میں اور حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی طرف اشارات ملتے ہیں۔ لوگوں نے، آپ کے مخالفین نے آپ کا راستہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا، آپ کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی ہوئیں، لیکن اللہ کا حکم یہ تھا کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ تکبیر کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تکبیر اللہ اکبر زبان سے ادا کر دینا ہے، تکبیر تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کو اس انداز میں پیش کرنا ہے جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے یہ نقشہ پیش کیا، اور بہت جامع انداز میں ایک ہی شعر کے اندر اس کو سمو دیا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے اک وہی باقی بتان آذری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حکمران ہے، حکم اسی کا چلے گا، الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور حکم دینے کا استحقاق بھی اسی کا ہے، وہی حکم دے گا، وہ احکم الحاکمین، وہی سب سے بڑا حاکم ہے، وہی سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کر دو، اس کے مقابلے پر جتنے بتان آزری ہیں ان کو توڑ دو، خواہ وہ انسانی صورت میں ہوں یا وہ مٹی پتھر کے بنائے ہوئے بت ہوں، سب کو توڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کا آغاز کیا تو کون کہہ سکتا تھا کہ ایک دن آئے گا جب مکہ معظمہ کے اندر، مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بت جو ہیں یہاں سے نکال دیے جائیں گے، کسی کے خواب و خیال اور وہم و گمان بھی نہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ مکہ معظمہ میں بھی آپ نے ہمیشہ اس کا اظہار کیا، ہجرت کے سفر میں اس کا اظہار کیا، بدر کے میدان سے پہلے اس کا اظہار کیا، اور احد کی جنگ کے بعد بھی اس کا اظہار کیا، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جب آپ نے اس کا اظہار نہ کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا جو تصور دیا تھا، اس تصور کو دوست اور دشمن سب اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ جن لوگوں نے اسے قبول کیا سوچ سمجھ کر قبول کیا، جن لوگوں نے اس کا انکار کیا سوچ سمجھ کر انکار کیا، انکار کرنے والوں کو معلوم تھا کہ یہ کلمہ تسلیم کر لینے کے بعد جس میں اللہ کی الوہیت کے سوا کسی اور کی ربوبیت و الوہیت قبول نہیں ہے، اس کے بعد انہیں کیا کرنا ہوگا، اس کے تقاضے کیا ہوں گے، کیا چیزیں ان پر بائنڈنگ ہوں گی، لہذا انہوں نے سوچ سمجھ کر اس کا انکار کیا تھا۔ اب کون کہہ سکتا تھا اس زمانے میں، اس وقت میں، کہ یہ جو ایک کومپل سی نکلی ہے جو بہت ہی کمزور ہے اور موسم بھی اس کے موافق نہیں اور بڑے طوفان ہر جانب سے چل رہے ہیں اور اس کومپل کو کچل دینے کے لیے بڑی قوتیں موجود ہیں، یا ایک چراغ جو جلایا گیا ہے اس چراغ کو بجھانے کے لیے جھکڑ چل رہے ہیں، تو یہ چراغ جلتا رہے گا اور یہ کومپل تناور درخت بن جائے گی، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن عملاً ایسا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے، اور کام میں لگے رہنے کے لیے تربیت کا جو طریقہ اور راستہ وہ بھی آگے بتا دیا گیا ہے، اور جو بھی ذمہ داران ہوں کسی بھی سطح کے تحریک اسلامی کے اندر جن پر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے تو ان کے لیے تو یہ آیات ایک کورس کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ نصاب ہے ان کا، یہ ان کا بنیادی، بہت ہی بنیادی اور اساسی ایک سمجھ لیجئے کہ منشور ہے، چارٹر ہے، اور اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھار ہم اپنی مشکلات کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ہم مادی دنیا کے اندر جو ہماری محرومیاں ہیں ان محرومیوں کی وجہ سے بددل ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے نتیجے میں ہمارا اندر کا انسان اور ہمارا اندر کا دائی کمزور ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں اس میں اٹھنا اور اپنا پیغام اور اپنی دعوت پہنچانا یہ بڑی بنیادی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں بھی عطا کی تھیں، بہت بڑا ان کا حوصلہ اور ظرف تھا. ظاہر ہے کہ ان کے امتیوں میں وہ حوصلہ نہیں ہو سکتا ہے اور وہ ظرف نہیں ہو سکتا ہے، اور ہر شخص کا اپنا اپنا ظرف اور اپنا اپنا حوصلہ ہوتا ہے، اور یہ ہر شخص کا مختلف معاملہ ہوتا ہے. لیکن جتنی بھی ہمت اور جتنا بھی حوصلہ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اٹھنا ہے اور اس کام کو کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو اس طرح سے ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت کو اب شہادت علی الناس کا فرض ادا کرنا ہے، اور اس امت میں سے بھی پھر خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی اس کام کی توفیق اور سعادت بخشے انہیں یہ کام کرنا ہے، اور اللہ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرنا ہے، اور اللہ اکبر کا جو زبان سے ہم اعلان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا جو ورد کرتے ہیں، تو پھر اسی کی روشنی میں اور اسی کے تناظر میں دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تمام جاہلی نظریات کی جھاڑ جھنکار کو صاف کرنا ہے، افکار کی دنیا کے اندر تطہیر کرنی ہے، اور اعمال کی دنیا کے اندر اس کو لاگو کرنا ہے، اور اجتماعیت و انفرادیت کے اندر اس کے قانون کی تنفیذ کا کام کرنا ہے. یہ کام مشکل کام ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے کیا کورس بتایا گیا ہے؟ وصیاب کا فتویٰ ہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو. طہارت جو ہے یہ صرف کپڑوں کے ساتھ متعلق نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور پاکیزگی تو آدھا ایمان ہے یا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ طہارت صرف جگہ کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی نہیں، دل و دماغ کی پاکیزگی بھی اس سے مراد ہے. یعنی اپنے آپ کو، اپنے تمام کے تمام خیالات کو، اپنی تمام کی تمام سوچ کو پاک کر لو، اور اس نظریے کے مطابق ڈھال لو جس نظریے کا تم دعویٰ کرتے ہو اور جس نظریے کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے ہو. وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ، اور اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا. پہلے آیت میں بہت ہی مختصر اور جامع فقرہ طہارت کا اس بات کے اندر ذکر کیا، اور دوسری آیت میں ایک مختصر فقرے میں طہارت کے منافی چیزوں کا ذکر کیا، گویا کہ اس کا سلبی پہلو بیان کر دیا، اور فرمایا کہ وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو. گندگی خواہ وہ ظاہری قسم کی غلاظت ہو یا گندگی جو نظریات و افکار کی گندگی ہے، اور جو چیزیں نظریات و افکار کو پراگندہ اور آلودہ کرنے والی ہیں، خواہ وہ شاعری کی قسم کی ہوں، خواہ وہ بات چیت ہو، گفتار ہو، خواہ وہ ادب ہو، خواہ وہ کوئی بھی کلچر اور ثقافت کے نام پر چیز کی جا رہی ہو، جو بھی گندی چیز ہے اس سے دور رہو. یعنی جس طرح ایک نفیس طبیعت آدمی غلاظت کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا ہے تو جلدی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، راستہ بدل کر گزرتا ہے، اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرتا ہے، اور اس گندگی اور غلاظت کے پاس ٹھہرنا اور اس کے پاس بیٹھنا اس کے لیے وبال جان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے غلط نظریات و غلط خیالات اور غلط قسم کی گفتگو اور غلط قسم کی باتیں سننا اور ان کو برداشت کرنا اور ان میں محو ہو جانا یہ بندہ مومن کا کام نہیں ہے. یہ ایک عذاب ہے جو دنیا کے اوپر مسلط ہے گندگی کی صورت میں، غلاظت کی صورت میں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جو جنت کی خوشخبری سنائی ہے تو اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوًا ولا کذابا، کہ وہاں پر لغو باتیں اور جھوٹ کی باتیں اور بری باتیں سننے کو نہ ملیں گی، کان ان بری باتوں سے محفوظ رہیں گے. دنیا کے اندر بھی اس نوعیت کی چیزیں، نہ صرف یہ کہ خود ان سے اپنا دامن بچا کے رکھیں، بلکہ جہاں کہیں اس قسم کی چیزیں دیکھی جائیں، خواہ کلچر کے نام پر اور دنیا کے فیشن کے نام پر کی جا رہی ہوں، یا لوگ اس سے کچھ مادی مفاد حاصل کرنے کے لیے دھندا اور کاروبار کر رہے ہوں، اس کے مقابلے کے اوپر پاکیزگی کا جھنڈا بلند کرنا اور پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ کردار کا پرچار کرنا اور اس کو پروان چڑھانا یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آئے تھے اس معاشرے میں ہر قسم کی گندگی تھی، ہر قسم کی غلاظت تھی. وہ لوگ طہارت کو نہ جانتے تھے، نہ جسمانی طہارت کو جانتے تھے، نہ افکار و خیالات کی طہارت کو جانتے تھے. اور جس رب کی کبریائی کا اعلان کرنا تھا، اس رب کی کبریائی ایک خاص ماحول اور ایک خاص معاشرے اور ایک خاص قسم کے حالات کے اندر ہی پروان چڑھتی ہے. وہ گندگی کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، گندگی کی صفائی ضروری ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کی صفائی میں لگ گئے. مکے کے 13 سال افکار کی تطہیر ہوتی رہی، افکار کو پاک کیا جاتا رہا، عقائد لوگوں کے درست کیے جاتے رہے، اور جو گندگیاں وہاں پر تھیں ان گندگیوں سے لوگوں کو متنبہ اور خبردار کیا جاتا رہا. اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال کا عرصہ، وہ ایسا عرصہ تھا جس میں اعمال کی تطہیر کی گئی، معاشرے کی اور اجتماعیت کی تطہیر کی گئی، اور اس میں تلوار اٹھا کر بھی اس جھاڑ جھنکار کو صاف کیا گیا جو زبان دعوت اور تذکیر کے ذریعے سے صاف نہ کیا جا سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا یہ خالصتاً اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا کے لیے کام تھا، یہ لوجہ اللہ کام تھا. کسی کے اوپر کوئی احسان بھی نہ تھا، کسی سے کوئی اجر بھی نہیں مانگا جا رہا تھا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کام کے بارے میں کوئی اجر اور کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ہر نبی نے یہی بات کہی، ہر نبی نے اپنی دعوت پیش کرنے کے وقت میں یہی کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے ذمے ہے اور میں اسی سے اجر کا امیدوار ہوں. ولا تمنن تستکثر، اور کسی سے کچھ زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی پر احسان نہ کیا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں پر احسان کرنے والے تھے، دوسروں سے اس احسان کے بدلے میں کچھ لینے والے نہ تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو اور آپ نے اس کا بدلہ نہ اتارا ہو. والے رب کا فصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یعنی یہ کام صبر آزما ہے. اس کے اندر مشکلات ہوں گی، اس کے اندر بہت زیادہ مخالفتیں ہوں گی، دشمنی ہوگی، اور لوگ جان کے لاگو ہو جائیں گے، لیکن اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیجئے اور اپنے رب کی توکل کے اوپر ثابت قدم ہو جائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا. دنیا کے جتنے مذاہب اس وقت موجود ہیں، ان سارے مذاہب کی یا بیشتر مذاہب کی ابتدا تو اس انداز میں ہوئی کہ وہ اللہ کے نبیوں کی طرف سے لایا ہوا نظام تھا جو اسلام تھا. کوئی بھی نبی اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر نہیں آیا، جتنے بھی نبی آئے وہ اسلام لے کر آئے، اور انہوں نے ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا. بعد میں لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر لی. اب جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں، ان ادیان کے اندر تحریف ہو جانے کی وجہ سے اخلاق و کردار بھی جو ہیں وہ خراب ہو گئے، معاملات بھی خراب ہو گئے، نظام عبادت بھی خراب ہو گیا، اور پورا نظام زندگی بھی بگڑ گیا. بعض مذاہب کے اندر گندا رہنا جو ہے یہ للہیت کی علامت سمجھی گئی. جو شخص جتنا زیادہ گندا ہوگا اتنا ہی وہ رہبانیت کے بلند مقام کے اوپر اور جوگ اور سنیاس کے اعلی مرتبے کے اوپر فائز سمجھا جائے گا. یہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا افتراء اور بہتان ہے کہ وہ گندگی کو پسند کرتا ہے یا گندے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی طیب اور پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزگی اور طہارت ہی کو پسند کرتا ہے. اس تصور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے بالکل بطلان اس کا واضح کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑے بھی صاف رکھو، اپنی رہائش بھی صاف رکھو، اور اپنے دل و دماغ کو بھی صاف رکھو. مسلمان معاشرے کے اندر اگر غلاظت اور گندگی ہوتی ہے تو یہ اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی بالکل منافی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر جسم کو پاک کرنے کے لیے، دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے، پورے جسم کی جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان کے لیے اس زمانے میں ایسی ہدایات دیں کہ آج بھی لوگ اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. آج بھی اس وقت بھی انسان بڑی ترقی کے باوجود بھی طہارت اور پاکیزگی صفائی کے اس معیار کو نہیں پہنچا ہے جو معیار آن حضور نے دیا تھا. مغربی دنیا کے اندر اس غلاظت کے اوپر بھی مختلف قسم کے سینٹس استعمال کر کے اور مختلف قسم کے سپرے استعمال کر کے اس کو اس گندگی کو دبا دیا جاتا ہے نیچے. طہارت کی فکر نہیں کی جاتی ہے، بس صرف ایک سمجھ لیجئے کہ فیشن کے طور پر یا ایک کلچر کے طور پر یہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام جس طرح جس وقت شروع کیا، آپ کمبل میں لپٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے قدم بقدم اس کام کو کیا. قدم بقدم کام کرنے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے قریب رہنے والے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا، اور یہ پیغام تو غار حرا سے آتے ہی پہنچا دیا گیا تھا. اور غار حرا سے آنے کے بعد جو 4 افراد تھے جن تک یہ پیغام پہنچا تھا، جو 4 اسلام میں داخل ہو گئے تھے، وہ تو پہلی وحی کے بعد ہی مسلمان ہو گئے. ان میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھیں، یعنی ان تک بات پہنچ گئی تھی، لیکن اب حکم دیا جا رہا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی خبردار کرو، باقی لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤ. آپ کے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق، وہ بھی اس پیغام کو سنتے ہی مسلمان ہو گئے. آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ، وہ بھی اس بات کو سنتے ہی مسلمان ہو گئے. اور آپ کے گھر میں پرورش پانے والے آپ کے چچزاد بھائی حضرت علی تھے، جو اس وقت بالکل معمولی ایک چھوٹی عمر کے بچے تھے، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تاریخ میں وہ کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیں گے، مگر انہوں نے بھی بات سنتے ہی کہا کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، مگر میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں ہر مشکل میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اس کے بعد جب آپ کو حکم دیا گیا، آپ نے پھر اس دعوت کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا. اس کے نتیجے میں سلیم الفطرت لوگ آپ کی طرف کھینچے، چند افراد مسلمان ہو گئے، جن میں کچھ غلام بھی تھے، لونڈیاں تھیں، کنیزیں تھیں، اور کچھ معزز خاندانوں کے افراد بھی تھے. پھر اس کے بعد حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، ان کو خبردار کرو. تو آپ نے پھر ایک دعوت کی، اور اس دعوت میں آپ نے تمام اپنے قریبی رشتہ داروں کو، چچاؤں کو، پھوپھیوں کو اور ان کے خاندانوں کو بلایا، اور اس میں آپ نے اپنی دعوت پیش کی. لیکن جب آپ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے تو ابو لہب جو آپ کا حقیقی چچا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے آپ کے خلاف اول پھول کرنا بکنا شروع کیا، اور ساری مجلس کو اس نے پراگندہ اور منتشر کر دیا. پھر آپ کو حکم ہوا تو آپ نے اس سے وسیع تر دائرے میں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر تمام قبائل کو دعوت دی، بلایا، اور سب قبائل جمع ہو گئے. تو وہاں پر آپ نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بالکل ابتدائی حکم تھا، جس میں بالکل مطلقاً یہ بات کہی گئی قم فانذر، اٹھو اور خبردار کر دو. لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع کے اوپر جو ہدایات دیں، تعلیمات دیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ اب کن لوگوں کو دعوت دو، اب کہاں تک اپنا دائرہ پھیلاؤ، اب کیا طریقہ کار اختیار کرو. تو آپ آن حضور یہ طریقہ کار اختیار کرتے چلے گئے. جس اللہ کی کبریائی کا اعلان آپ نے مکے میں کیا تھا، اور اس کی پاداش میں آپ کو 3 سال کے لیے تو شیب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا، جس کی پاداش میں آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، جس کی پاداش میں آپ پر مدینہ میں حملہ کیا گیا اور ایک فوج لے کر قریش کے لوگ چڑھ دوڑے، یہ ساری منزلیں گزریں، آپ اپنا کام مسلسل کرتے چلے گئے. اس سارے عرصے میں ان ساری باتوں پر آپ نے عمل کر کے دکھایا، تربیت اس انداز میں کی اپنے لوگوں کی کہ ایک جانب ان کے اندر پاکیزگی تھی، اور دیکھنے والے لوگ یہ فرق واضح دیکھ رہے تھے کہ ان خزف ریزوں کے اندر یہ ہیرے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں جمع کر لیے. جہاں ہر جانب اخلاق عالیہ سے گری ہوئی حرکتیں ہو رہی تھیں اور اخلاق عالیہ کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، وہاں ان لوگوں نے اخلاق عالیہ کا نمونہ پیش کیا. جہاں پر لوٹ مار تھی وہاں پر یہ لوگوں کی عزت کے محافظ بن گئے. جہاں پر ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینا عقل مندی سمجھتا تھا، وہاں پر ان لوگوں نے دھوکہ دہی کو بہت برا گناہ اور بہت بڑا عیب سمجھا، اور اس سے ہمیشہ کے لیے مجتنب رہے. جہاں پر لوگ جس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے نام پر اور اللہ تعالی کے گھر کے مجاور ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے تھے، وہاں پر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بلکہ غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی اور مواخات اور ہمدردی اور ان کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت کا حق ادا کیا. یہ واضح طور پر فرق تھا جو نظر آ رہا تھا، اور اس فرق کو دیکھتے ہوئے عرب کے اس معاشرے میں جتنے سلیم الفطرت روحیں تھیں، دور دراز تھیں، وہ کھنچی چلی آئیں. یہ ایک کشش تھی اس کے اندر، اور اس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے مقناطیس کی طرح سے لوگوں کو جن کے اندر صلاحیت و صالحیت کی کھینچنا شروع کیا، اور ہر جانب سے مدینہ میں ایسے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں جب یہ بات کہی تھی کہ ایک کلمہ پڑھ لو اور عرب و عجم تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے، تو ان لوگوں نے اس کلمے کو سنتے ہی ٹھکرا دیا، انہوں نے کہا ہم یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ لا الہ الا اللہ ہی تکبیر ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ان لوگوں نے، بظاہر وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس انداز میں اس کی کبریائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. آج بھی ہمارے مسلمان معاشرے بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو اس انداز میں قبول نہیں کرتے جس انداز میں باقی سب کے سب ہستیاں، باقی سب کے سب اقتدار اعلیٰ کے منبع، باقی سب کے سب افراد وہ اس کے تابع ہو جائیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو مسجدوں کے اندر بند کر دیا جائے، یہ اس لیے نازل ہوا کہ اس کو زمین کے اوپر نافذ کیا جائے، اس کو انسان کے تمام معاملات کے اندر ایک ایسی سند اور ایک ایسی اتھارٹی حاصل ہو جائے کہ جو فیصلہ یہاں سے ہو وہی معاشرے کے اندر چلے، اور جس چیز سے یہاں سے منع کر دیا جائے اس سے لوگ رک جائیں. اب اس وقت دنیا کے اندر یہ نظام معطل ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور اس نظام کو مکمل طور پر دنیا میں نافذ کرنے کی جو بھی جد و جہد ہے وہ انبیاء کرام کے راستے پر چلنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کے اوپر چلنے کی ایک سعادت ہے جن لوگوں کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جس بات کا آغاز کیا تھا، مکے ہی میں اس بات کی تکمیل بھی ہوئی. اور وہ کیسے ہوئی؟ جو کمبل لپیٹے سو رہے تھے، جو بخار میں مبتلا تھے، جو تعداد میں تھوڑے ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی فیصلہ کن رول ادا نہ کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. اور اللہ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، کام تو بڑا مشکل تمہیں سونپا گیا تھا، بڑا عظیم مشن تھا جو تمہارے سپرد کیا گیا تھا، لیکن تم تعداد میں تھوڑے تھے، وسائل بہت قلیل تھے، دشمنی اور مخالفت زوروں پر تھی، طوفان ہر جانب سے چل رہے تھے، چراغ ٹم ٹما رہا تھا مگر اس بات کا خطرہ ہر وقت رہتا تھا کہ کہیں بجھ نہ جائے، اور کومپل پھوٹ پڑی تھی لیکن اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں اسے کچل نہ ڈالا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر انعام کیا، اللہ تعالی نے تھوڑوں کو زیادہ کر دیا، کمزور لوگوں کو طاقت عطا فرما دی، بے سہارا لوگوں کا سہارا بن گیا، اور جن کو جائے پناہ نہ مل رہی تھی ان کو جائے پناہ عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالی یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے، اب تم ایک قوت ہو، وہ کومپل ایک تناور درخت بن چکی ہے، وہ چراغ جو ٹمٹما رہا تھا اس سے پورا ماحول اب چراغاں کی صورتحال سے دوچار ہے، پورے ماحول کے اندر اب چراغاں کی کیفیت ہے، ایمان افروز منظر ہے، اور اب یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو بجا سکے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے اس چراغ کو اور اس روشنی اور نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، یہ نور بجھنے والا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی تکمیل جو فرمائی، تو آپ اندازہ کر لیجئے اس وقت جب آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، تو اس کا انداز بھی اور اس کا طریقہ بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر ہی کو بنایا. فکبر کا اس وقت مکمل طور پر نمونہ اور فکبر کی مکمل تفسیر یوں پیش فرما دی کہ آپ مکے میں داخل ہوئے، سب مخالفین آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، کوئی راستہ روکنے والا نہ تھا. خانہ کعبہ کا کلید بردار جس نے ایک وقت میں آپ کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر خانہ کعبہ کے اندر جانے کی فرمائش کے اوپر دھتکار دیا تھا کہ نہیں میں یہ بات نہیں مانتا، اس نے انکار کر دیا تھا کہ تمہارے لیے نہیں کھولتا، تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو یہ کیفیت تھی کہ خانہ کعبہ کی چابی اس سے لی اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اور پھر وہ چابی اسی کو واپس دے دی جو آج تک اسی کے خاندان میں موجود ہے، اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا. لیکن بتوں سے پاک کرنے کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کون کھڑا تھا؟ وہ بلال کے جس کو حقیر جانا گیا، وہ بلال جسے بار بار مکہ کے بازاروں میں فروخت کیا گیا، وہ بلال کے جس کی اس معاشرے میں جو جاہلی معاشرہ تھا کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اور اسی بلال کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، اللہ کے نبی نے یہ اعزاز بخشا کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان لوگوں کے درمیان وہی کیا کرتے تھے اور اذان وہی پڑھا کرتے تھے. اور یہ صرف اذان نہیں تھی، آج تو صرف اذان رہ گئی ہے، روح بلالی نہیں ہے. اور علامہ اقبال نے بالکل یہی بات کہی ہے کہ اذان باقی ہے، روح بلالی نہیں ہے، اور فلسفہ باقی ہے، تلقین غزالی نہیں ہے. علامہ اقبال نے جو یہ باتیں کہی ہیں، میں اپنے الفاظ میں ان کو بیان کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یہ اللہ اکبر جب کہا جاتا تھا تو اس بات کا اعلان تھا کہ یہ منشور ہے اس حکومت کا، یہ منشور ہے اس امت مسلمہ کا، یہ عقیدہ ہے ہر مسلمان کا، اور یہ اعلان ہے اس کائنات کے اندر رب کائنات کی کبریائی اور بڑائی کا. تو حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں. جو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر سے بات شروع ہوئی تھی، اور میں نے عرض کیا کہ وہ ایک کمزور سی کومپل تھی، آج اس کا منظر پوری دنیا نے دیکھا، اور چشم فلک نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تاریخ نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کہ خانہ کعبہ کی چھت سے اب بلال اذان پڑھ رہے تھے، اور اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے دن سے تمام کے تمام بت جو مٹی اور پتھر سے بنائے گئے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر سجائے گئے تھے ان کو بھی نکال باہر پھینکا گیا ہے، اور وہ جو سینوں کے اندر بیٹھے تھے جو نسلی تفاخر کے بت تھے، جو مختلف قسم کی اسبیتوں کے بت تھے، جو انسان کو انسان کا غلام بنانے کے لیے انسانی معاشرے کے اندر ایک امتیازی اور کلاسیفیکیشن رکھی گئی تھی اور ایک طبقاتی تقسیم کی گئی تھی، اس کا خاتمہ کر دیا اور یہ اعلان ہو گیا کہ قبلہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور بلال آج سر بلند ہے اس لیے کہ وہ خاندانی عصبیت کی باتیں ختم ہو گئی ہیں اور اب ایمان، تقوی اور عمل کی بنیاد کے اوپر انسانوں کی بلندی اور انسانوں کی پستی کا فیصلہ ہوگا، حبشی اور قریشی ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم کی تکمیل تھی، یہ اس کا نقطۂ آغاز سے لے کر اور اس کے نقطۂ عروج تک کا جو سفر ہے، طویل سفر ہے، اس میں بڑے بڑے واقعات آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو آغاز میں حکم دیا تھا اس کے لیے آن حضور اس طرح سے لگ گئے کہ آپ نے پھر کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ آپ مکے کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ فضا ناسازگار ہے تو آپ طائف کا سفر کرتے ہیں، طائف میں آپ پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، لیکن آپ اور بلال آج سر بلند ہے اس لیے کہ وہ خاندانی عصبیت کی باتیں ختم ہو گئی ہیں اور اب ایمان، تقوی اور عمل کی بنیاد کے اوپر انسانوں کی بلندی اور انسانوں کی پستی کا فیصلہ ہوگا، حبشی اور قریشی ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم کی تکمیل تھی، یہ اس کا نقطۂ آغاز سے لے کر اور اس کے نقطۂ عروج تک کا جو سفر ہے، طویل سفر ہے، اس میں بڑے بڑے واقعات آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو آغاز میں حکم دیا تھا اس کے لیے آن حضور اس طرح سے لگ گئے کہ آپ نے پھر کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ آپ مکے کے اندر جب دیکھتے ہیں کہ فضا ناسازگار ہے تو آپ طائف کا سفر کرتے ہیں، طائف میں آپ پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، لیکن آپ بد دل نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے، اور جب فرشتہ آتا ہے اور عام حضور سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ سلوک بہت برا سلوک ہے، طائف کے لوگ دو پہاڑیوں کے درمیان بستے ہیں، تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں اس طرح سے جوڑ دوں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان یہ پس جائیں جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دانا پس جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے۔ تو وادی نخلا کی اس رات میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں لعنت کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں اہل دنیا کے اوپر لعنت بھیجوں اور بد دعا کروں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے مگر جواب میں ان سے انتقام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے میری بات کو ٹھکرایا ہے، لیکن کیا عجب کہ ان کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے اٹھیں جو اسی جھنڈے کو لے کر کھڑے ہو جائیں، جو اسی دعوت کے علمبردار بن جائیں اور اس دعوت کو دور دور تک پھیلا دیں، تو میں ان کی تباہی کے حق میں نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں اس مشکل حالات میں، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اس کی کبریائی کا اعلان کرو، تو یہ طہارت کی بھی ایک علامت ہے اور ہر طرح سے گندگی سے دور رہنے کی بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح کپڑے پاک تھے اسی طرح سے آپ کا دل بغض، حسد اور کینہ سے پاک تھا، انتقام کی آگ کبھی آپ کے دل میں داخل نہیں ہوئی، اور اس کے اندر ہمیشہ رحمت ہی رحمت رہی، اس کے اندر ہمیشہ لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی، اور آپ کی زبان کے اوپر ہمیشہ دعا ہی رہی، جس نے آپ کو پتھر مارا اس کے حق میں بھی دعا کی، جس نے آپ کو گالی دی اس کے حق میں بھی دعا کی، اور جن لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی ان لوگوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا، یہ آپ کا کمال تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم الیک اشکو بثی و حزنی و ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس، یا اللہ تو نے مجھے یہ کام سپرد کیا ہے، یہ ایک مشکل کام ہے جو تو نے مجھے دیا ہے، پروردگار میں کس کے سامنے اپنی شکایت کروں، تیرے سوا میں کسی کے سامنے شکایت نہیں کرتا، میں تیرے سامنے اپنا دکھڑا پیش کرتا ہوں، اور دکھڑا کیا ہے، یہ نہیں کہ ان کو تباہ کر دے، یا اللہ یہ میرے اوپر ظلم کا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یا اللہ میرے اوپر انہوں نے ہر قسم کے مظالم ڈھائے ہیں، میں تیرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو اگر مجھ سے راضی ہے مجھے پھر کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہو جائے تو پھر میں کہیں کا نہ رہوں گا، میرے پیش نظر تیری رضا ہے، میں تجھے راضی اور خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اور فرشتے کو جو کہا تھا کہ ان کو تباہ نہ کرنا، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کیا ہوا کہ ہم لوگ جو بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہاں تو جو اسلام کی پہلی کرن پہنچی تھی وہ محمد بن قاسم کی صورت میں پہنچی تھی، اسلام کا پہلا پیغام جو ہمارے بر صغیر میں آیا تھا عرب سے چلا تھا، لیکن محمد بن قاسم لے کر گیا تھا، اور محمد بن قاسم اسی تا طائف کے قبیلہ بنو سقیف کا چشمہ چراغ تھا، جس قبیلے کے لوگوں نے سفر طائف میں آن حضور پر پتھروں کی بارش کی تھی اور جن کے بارے میں فرشتے نے اجازت مانگی تھی کہ ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالا جائے۔ محمد بن قاسم تو ابھی اس وقت دنیا میں تھا ہی نہیں، اس کی تو روح کہیں پر موجود تھی، لیکن اس روح کے بارے میں بھی آن حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ بشارت دی کہ ان لوگوں کی نسل میں کوئی اٹھے گا جو اسلام کا علمبردار بن جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز تھا اپنی دعوت پہنچانے کا، آپ کا یہ طریقہ کار تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ حوصلہ بھی دیا کہ آپ یقیناً کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے۔ ما ودعک ربک وما قلا، یہ بھی ابتدائی آیات ہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولى، اور ہر آنے والا دن آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اور ورفعنا لک ذکرک، کب یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اس زمانے میں جب بظاہر اسلام کمزور ہے اور دشمن بڑے طاقتور منہ زور ہیں، اور وہ اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کچل ڈالیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں جہاں پر یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا بھی رہا ہے کہ یہ سارا کام جو آپ کر رہے ہیں، اس کام کے اندر صبر کی ضرورت ہے، یہ بے صبری کا کام نہیں ہے، اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یعنی اپنے رب سے اجر حاصل کرنے کے لیے صبر کرو، اپنے رب کے اس کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور ڈٹ جاؤ۔ اور بے صبری کیا ہوتی ہے؟ بے صبری کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ بے صبری کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ فوراً ابھی ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالا ہے اور اس آزمائش میں سے گزار کر کے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ پھر بعض اوقات بندہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے خلاف ذرا بھی آواز اٹھائے تو فوراً وہ پکڑا جائے اور اس کو فوراً سزا مل جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو داعی حق ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا ظرف بہت وسیع ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی، محبت اور حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی کلمہ خیر اور دعا ہوتی ہے۔ اور صبر اسی چیز کا نام ہے کہ ہر قسم کے حالات کا سامنا کرو، مقابلہ کرو، مصیبتیں جھیلو اور اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔ اور کس کے لیے صبر کرو؟ اللہ کی خاطر صبر کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا اجر بھی دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تو اس دور میں یہ بات ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دی، انہوں نے اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، دل کی آنکھوں سے بھی اور سر کی آنکھوں سے بھی، کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، اس سے پہلے آن حضور مکے میں یہ اعلان کر چکے تھے، سیحزم الجمع ویولون الدبر، یہ مکی آیت ہے، جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ بھی مکی آیت ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ فرمایا کہ بڑے بڑے لشکر جو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، ہمیں مٹا ڈالنے کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے، یہ شکست کھا جائیں گے، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور ان کو کوئی جائے پناہ نہ ملے گی۔ مکے کے لوگ ہنستے تھے اس بات کے اوپر، اہل ایمان کو یقین تھا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ اور فرمایا جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، اور یہ جو بڑے بڑے لشکر ہیں جن کو بڑی اپنی قوت اور طاقت کا بڑا گھمنڈ ہے، فرمایا کہ یہ تو پہلے شکست خوردہ ہے، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ بدر کے میدان میں تو فتح ملی تو ساری دنیا نے دیکھ لیا اسے، لیکن ہم لوگوں کو تو بدر سے پہلے ہی، ابھی مکے میں تھے تو اس بات کا یقین تھا کہ فتح ہماری ہوگی، کامیابی ہمیں ملے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر جا رہے ہیں اور سراقہ بن جوسم کو بشارت دے رہے ہیں کہ سراقہ، اس دن تیری کیا حالت ہوگی جب تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ اسے وہ یقین نہیں آیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو بات سن رہے تھے انہیں یقین تھا۔ بے بسی کے عالم میں بھی اپنی دعوت کے حق ہونے کے اوپر یقین ہونا اور اسی کی کامیابی کے اوپر دل کا ٹھک جانا، یہ داعی حق کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تربیت کا نصاب جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر یہی کردار جو پیدا کیا گیا ہے، اس کردار کے اندر یہ چیز بڑی نمایاں اور بڑی بہت ہی اہم ہے کہ داعی حق کو کبھی بھی اس بارے میں اس کا یقین متزلزل نہ ہو کہ یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں جو کام بھی کر رہا ہوں اس کام میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اجر دے گا اور اس کے ہاں اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر میں اپنا نتیجہ، اپنا انجام اگرچہ ظاہری پیمانوں سے کامیابی کی منزل تک نہ پہنچتے ہوئے بھی دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میں اس کامیابی کو نہ دیکھ سکوں، تو بھی آخرت میں یقیناً میرا انجام کامیابی ہی ہے اور میں کامیابی سے ہی سے ہمکنار ہوں گا، یہ یقین۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے رہے اس کی تو بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جب آپ وادی نخلا کے اندر تھے طائف سے واپس آتے ہوئے, تو وہاں پر آپ نے جس انداز کا اور جس پامردی کا مظاہرہ کیا وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ وادی نخلا میں رک گئے. زید بن حارثہ سے کہا کہ قریش کے لوگ تو ہمارے پہلے ہی مخالف ہیں, اور ہم یہاں آئے تھے کہ شاید یہاں اسلام کی دعوت پھیل جائے, اور ان لوگوں نے قریش سے بھی بدتر سلوک کیا ہے. اب ہم جب پہنچیں گے مکہ میں تو یہ خبر تو پہنچ چکی ہوگی, اور وہ لوگ تو خوشیاں منائیں گے اور ہمارا تمسخر اور مذاق بھی اڑائیں گے. لیکن خیر, تھوڑی دیر رکنے کے بعد ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے, چلیں گے. اس دوران میں قریش کے ایک مشرک سردار نے آ حضور کے پاس اپنے بیٹوں کو بھیجا, جس سردار کا نام تھا مطعم بن عدی, اور اس نے اس کے 10 بیٹے تھے, 10 بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ اگرچہ ہم محمد کے دین کو نہیں مانتے اور اس کے دین کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن اس کا چچا چونکہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے دشمنوں نے یہاں بھی اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور وہاں بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اس اخلاقی اور اپنے اس قبائلی سسٹم کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کریں. تو ہم اس کے دین کو تو قبول نہیں کرتے, لیکن تم جاؤ اور اسے اپنی امان میں مکے میں لے آؤ, اور اسے کہو کہ ہمارے باپ نے تم اسلام بھی بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم میری امان میں ہو, تم مکے میں آ جاؤ. یہ لوگ جب وہاں پر گئے تو آ حضور سے یہ بات کی, تو اللہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ کی امان میرے لیے کافی ہے, میرے اللہ نے مجھے جو امان دی ہے میں اسی کو کافی سمجھتا ہوں. اپنے باپ سے کہو کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میں کسی کی امان میں جانے کی بجائے اللہ ہی کی امان میں واپس جاؤں گا. اور ہاں حضور اللہ ہی کی امان میں واپس آئے. لیکن اس کے اس احسان کو یا اس کی اس نیکی کو آپ نے یاد رکھا, اور آپ نے بدر کے میدان میں جب فتح ملی تو فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے مطالبہ کرتا, تو میں سارے قیدیوں کو اس پر اس کے اس احسان کی وجہ سے جو اس دن اس نے ظاہر کیا تھا, میں ان سب کو چھوڑ دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی سے کبھی احسان کا مطالبہ نہیں کیا, اور کسی کا احسان لیا بھی نہیں ہے آپ نے اپنے سر پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے احسان کی امید بھی تھی, اور اسی کے احسان کے اوپر آپ نے سارے جتنے بھی یہ کام کیے ہیں اسی پر کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہی آیات کی تفسیر تھی, صحابہ کرام بھی اسی کے مطابق تھے, اور داعیان حق کو بھی ہمیشہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. اس کو اختصار کے ساتھ میں پھر اس کا خلاصہ عرض کیے دیتا ہوں. جب سستی پیدا ہونے لگے اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا تزکیہ کرنا چاہیے, اور تزکیہ قرآن کے ذریعے سے ہوتا ہے. اٹھنا چاہیے اللہ کے راستے میں, دعوت پہنچانی چاہیے, جیسے بھی حالات ان حالات کے مطابق حکمت کا دامن پکڑے رہنا چاہیے, اور اپنا راستہ نکالنا چاہیے. اپنے رب کی کبریائی پیش نظر رہنی چاہیے, اپنے نفس کی کبریائی, اپنی ذات کی کبریائی کبھی کبھار وہ بیچ میں آ جاتی ہے, اس پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے. اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہیے, اپنے خیالات کو پاک رکھنا چاہیے, اپنے ماحول کو پاک رکھنا چاہیے, اور اس وقت تو خاص طور پر تہذیب کے جو غلاظت کے حملے ہیں ان کے مقابلے پر بہت چکنا رہنے کی ضرورت ہے. گندگی جس قسم کی بھی ہو, ناپاکی جیسی کیسی بھی ہو, خواہ وہ اخلاق کی ہو یا ظاہری دھبے ہوں, ان سب سے اپنا ہمیشہ بچنا چاہیے. لوگوں کے اوپر احسان کرتے رہنا چاہیے, لیکن احسان اس نقطہ نظر سے نہ کرنا چاہیے کہ اس احسان کے بدلے میں مجھے کچھ زیادہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ پانے کی ضرور امید رکھنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بھی احسان کیا جائے ان سے اس کے بدلے میں احسان کی امید نہ رکھی جائے. اور جو بھی کام کیا جائے, جو مشکل بھی آ جائے, جو حالات بھی پیدا ہو جائیں, ان میں اللہ کی خاطر صبر کیا جائے. اللہ کی خاطر صبر کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندے کے ساتھ تعلق اس نوعیت کا ہو کہ بندہ یوں محسوس کرے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ موجود ہے, اور جب بھی وہ اپنے رب سے کچھ مانگے اس کا رب سنتا ہے, اور جب اللہ کی خاطر وہ کوئی قربانی دے اللہ تبارک و تعالی اس کو لکھ لیتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ مومن اگر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے پاؤں یا جسم پہ گرد و غبار پڑتی ہے اللہ کے وہ بھی لکھی جاتی ہے, کوئی کانٹا چبھتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے, جسم سے پسینہ خارج ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. اور فرمایا کہ کوئی بھی کام اللہ کے راستے میں ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ نہ کیا جائے. تو اسی کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے, اور اسی سے اجر کی امید رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کردار میں, ہمارے اخلاق میں, ہماری زبان میں, ہمارے معاملات میں وہ صفات پیدا کر دے جو داعیان حق کی صفات ہیں, اور جس کے نتیجے میں جانگسل اور مشکل سفر آسانی کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سوالات آئے ہیں اس میں پہلا سوال یہ ہے، قرآن ترجمے کی کلاسیں لینے والی مدرسات کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کردار و سیرت کے لحاظ سے وضاحت کیجیے۔ جو بہنیں، بلکہ جو بھی دایان حق، خواہ بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، جو بھی دعوت کا کام کرتے ہیں یا دعوت کے کام ہی کے سلسلے میں قرآن کے ترجمے کی کلاسیں لیتے ہیں، ان کا اپنا کردار اور ان کے اپنے گھر کا ماحول اور ان کی اپنی ذاتی زندگی بہت اپ رائٹ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ بات کے اندر اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے، خاص سادہ الفاظ میں بات کی جائے، جب بات کہنے والے کا اپنا کردار اور اس کی اپنی زندگی پاکیزہ ہو اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتی ہو۔ یہ بات بنیادی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے تو پوچھا کردار و سیرت کے لحاظ سے، میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ پھر قرآن مجید کا درس دینے والوں کو یا ترجمے کی کلاس دینے والوں کو اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ جو چیز اپنے طلبہ کے سامنے وہ پیش کریں، وہ واقعی کوئی قیمتی اور قابل قدر چیز ہونی چاہیے، جس سے طلبہ کو فائدہ بھی پہنچے اور وہ یہ محسوس بھی کریں کہ اس کلاس سے اگر وہ غیر حاضر ہو جائیں گے تو محروم رہیں گے، اور اگر اس کلاس کے اندر آئیں گے تو کچھ پائیں گے۔ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، نوٹس تیار کرنے چاہیے، مختلف ترجمے جو ہیں ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے، اور اس کی ریہرسل بھی کرنی چاہیے۔ پھر اس کی ٹیپ بھی اگر کبھی تیار ہو جائے تو اس ٹیپ کو بھی سننا چاہیے، اور اگر ویڈیو تیار ہو سکے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کے اندر کوئی خامی رہ گئی ہے اور کس طرح اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو اس کے فنی اور اس کے ٹیکنیکی سائڈ کی بات ہے۔ رہا اس کی روحانی سائڈ، تو اس میں سچی بات یہ ہے کہ اصل چیز تو کردار و سیرت ہے۔ یہ درس کی اور ترجمے کی کلاس ہم کیوں لیتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ کوئی امتحان پاس کرنا ہے؟ کیا اس لیے کہ اپنی قابلیت میں اضافہ کرنا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کے اندر بہتری پیدا ہو جائے۔ جب اعمال کے اندر بہتری پیدا کرنا مطلوب و مقصود ہے، اچھا مومن بنانا مقصود ہے، تو جو شخص اس پروگرام کو پیش کر رہا ہے وہ تو بدرجہ اتم اور بدرجہ اولا اس بات کا مکلف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لے۔ اسلام میں دنیا سے بے رغبتی کی تلقین ہے، ہم پھر ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم میں سے بہت لوگوں کے مکانات، ان کی سجاوٹ، ان کا طرز معاشرت کافی لیوش ہے، اس لیے کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کس طرح ان دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو حلال طریقے سے جو وسائل دیے ہوں، تو ان وسائل سے جائز چیزیں استعمال میں لانا اور ان کا فراہم کرنا، مہیا کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا معنی جو ہے وہ، جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ بعض مذاہب کے اندر دنیا داری اس کو سمجھا گیا تھا کہ کوئی آدمی صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو استعمال کرے، صاف ستھرا رہے، یہ دنیا داری ہے، اور اس کے مقابلے میں دینداری اور للہیت یہ ہے کہ آدمی گندا رہے، غلیظ رہے، اس کے جسم سے بدبو آئے، وہ نہانا ترک کر دے اور وہ زیادہ اللہ کے قریب۔ اسلام نے اس تصور کو ختم کیا، اسلام نے اس تصور کو بھی ختم کیا کہ دنیا جو ہے اس انداز میں نفرت کی جائے کہ یہ کوئی قابل نفرت چیز ہے اور اس سے دور بھاگا جائے اور اس کی ذمہ داریوں سے ایک انسان کنی کترائے، بلکہ اسلام نے اس کے حدود مقرر کیے، اس کے لیے طریقہ کار مقرر کیا۔ وہ حدود جو ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے چیزیں جائز ہیں، اور ان حدود سے باہر نکلنا وہ ناجائز قرار دیا گیا۔ اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ جائز اور حلال طریقے سے دے رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس میں سے اسے اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد بھی اس کے پاس جو بچتا ہے تو پھر اپنی ضروریات جو ہیں، اس کے اندر اگر وہ ضروریات کے ساتھ سہولیات بھی حاصل کرتا ہے، تو وہ سہولیات اگر وہ فی نفس ہی جائز ہیں، تو ان سہولیات کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور کے دور میں بھی اچھی سواری کسی شخص کے پاس ہونا اور ایسا گھر ہونا جس گھر میں مہمانوں کے لیے گنجائش ہو، تو اسے نعمت قرار دیا گیا تھا۔ اسی کے اوپر آپ اس کو بھی محمول کر لیجئے اور اسی سے نتیجہ نکال لیجئے۔ ہاں البتہ اگر یہ چیزیں اس حد تک اسے محبوب ہو جائیں کہ جو قرآن مجید میں اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ وَمَسَاكِنَ تَرْزَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، دیگر چیزوں کا ذکر کیا، رشتہ داریوں کا، دوستیوں کا، تعلقات کا، اور آخر میں کہا کہ وہ تمہارے وہ گھر جن گھروں سے تم بڑی محبت کرتے ہو، تمہاری وہ تجارت اور تمہاری وہ آمدنی جس آمدنی پہ تمہیں بھروسہ ہے اور جس کے مندہ ہو جانے کی وجہ سے تم پریشان رہتے ہو، تو یہ گھر اور یہ لیوش طرز زندگی، یہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائے، تو پھر اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو، اس کے بعد تو پھر اللہ کی پکڑ آ جایا کرتی ہے۔ لہٰذا اس کے اندر توازن کی ضرورت ہے۔ اسلام تو اعتدال کا نام ہے۔ خیر الامور اوسطھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر طریقہ اور راستہ تو درمیانی راستہ ہے، یعنی اس میں نہ اسراف ہو نہ کنجوسی ہو، اور غیر ضروری چیزیں جمع کرنے کی فکر نہ کی جائے، بس جو ضروری چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے فراہم کیا جائے، اور اس سے زائد جو چیزیں جمع کرنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ تو شیطان داخل ہو جاتا ہے، اپنی ضروریات، اپنے ہم آنے والے مہمانوں کی ضروریات، اور اس سے زیادہ پھر اپنے نام و نمود کے لیے آدمی جب داخل ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جانے والی بات ہے۔ اب اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ کیس ٹو کیس اسٹڈی کر کے کیا جا سکتا ہے، جنرلائز بات نہیں کی جا سکتی کہ اس کے بارے میں کوئی جنرل بات کہہ دوں، بس یہ ہر شخص کے اوپر ہی چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ ان حدود اور ان قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے خود فیصلہ کرے، اس جماعت میں ہوتے ہوئے اس پر اعتراض مستقل کرے تو کیا ایسے شخص کو کارکن رہنا چاہیے؟ اصل میں اگر کوئی غلط بات دیکھے تو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے، لیکن پراپر فورم کے اوپر، اور اس توجہ دلانے کے بعد جب جواب آ جائے تو بے شک تسلی نہ بھی ہوئی ہو تو اس کو پھر باہر لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا اور آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مطمئن نہیں ہوتا، ایسے شخص کو ساتھ چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ شخص مستقل جماعت کی مخالفت پر اترا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اجتماعیت خود بہت ایسے شخص کو اگل دیتی ہے، اس اجتماعیت کے اندر یہ بڑا خیر ہے کہ بڑے بڑے جغادری، بڑے بڑے قداور، بڑی بڑی اونچی شخصیتیں جب اس نگر کے اوپر چلتی ہیں تو اجتماعیت ان کو پھر خود بخود ہی ایک بہت ہی فطری انداز میں اگل دیتی ہے اور ان کو خود ان کے مقام کے اوپر پہنچا دیتی ہے۔ سماع و اطاعت تحریک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لحاظ سے ناظمات و کارکنان کے حوالے سے کیسا ربط و تعلق ہونا چاہیے؟ یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی، سماع و اطاعت جو ہے یہ جان ہے کسی بھی تنظیم کی، بلکہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تو بڑا معروف ہے، اور اسے اثر کی حیثیت جو حدیث کی اصطلاح میں ایک خاص اصطلاح ہے، تو یہ اثر کی حیثیت دی گئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماعہ، کہ اسلام تو جماعت کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتا، اسلام کا تصور ہی جماعت کے بغیر نہیں ہے، ولا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت کا تصور یا تنظیم کا تصور نہیں ہو سکتا امارت و نظامت کے بغیر، اور فرمایا ولا امارت الا بالسمع والطاعہ، اور امارت و نظامت نہیں ہو سکتی جب تک کہ سمع و طاعت نہ ہو۔ تو سماع و طاعت جو ہے یہ گویا سب سے پہلا پتھر ہے، اس کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے جو اسلام تک پہنچتی ہے، سماع و طاعت ہوگی، امارت و نظامت ہوگی، اور جماعت ہوگی، اور اسلام ہوگا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس لحاظ سے جو ناظمات ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اندر وسعت پیدا کریں، ان کی قوت برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے، ان کو سننے، دوسرے لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ اپنائیت کا ایسا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ خود کھینچے چلے آ جائیں، اور ہاں حضور کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اس نرم دلی کی وجہ سے تو لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، ایک کشش محسوس کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ چھٹ جاتے اور آپ کے قریب نہ پھٹکتے۔ تو سماع و طاعت اور ناظمات اور کارکنان، یہ ایک خاندان ہے، اور اس خاندان میں محبت کی فراوانی ہونی چاہیے، اور اطاعت و احترام کی فراوانی ہونی چاہیے، ناظمات کو شفقت کرنی چاہیے، کارکنان کو احترام کرنا چاہیے، اور ہاں حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ جو نظم کی اطاعت کرتا ہے میری اطاعت کرتا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اسلامی نظم کے اندر کوئی کارکن ہے اور نظم کی اطاعت نہیں کرتا اور نافرمانی پہ اتراتا ہے تو میری نافرمانی کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں جانب معاملہ ہے، سماع و طاعت کے بارے میں مشاورت بھی ضروری ہے، لوگوں کی باتوں کو سننا، ان کو موقع دینا، ان کو سنب نہ کرنا، ان کو جھڑکیاں نہ دینا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور پھر ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو فیصلے ہو جائیں تو ان فیصلوں کے اوپر پھر ناظم کو، ناظمات کو، اپنے ذمہ داران کو پھر وہ فری ہینڈ دیں کہ ان فیصلوں کے مطابق وہ آگے پالیسیاں جو ان کو چلائیں، اور قدم قدم پر ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بنے اور راستے میں روڑے نہ اٹکائیں، راستے میں روڑے اٹکانے والے لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سخت پکڑ کے اندر آ جائیں گے۔ ذرا یہ بھی واضح کر دیں کہ سماع و طاعت معروف میں ہے۔ جی بالکل، یہ تو بالکل واضح بات ہے، یہ ہمارے ہاں تو جب اس پر بات ہوتی ہے تو کہنے کی بات نہیں ہے کہ سماع و طاعت معروف کے اندر ہے، اور بالکل یہ تصور بھی محال ہے کہ ہم یا ہمارا نظم یا ہمارا کوئی فرد جو ہے وہ منکر میں کسی سے یہ تقاضا کرے کہ اس کی اطاعت کریں، منکر میں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اور وہ فرض ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ دائی دوسروں کو دعوت کا کام کرنے میں اپنے گھر والوں پر پوری توجہ نہیں دے پاتے. اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ یہ چیز بذات خود دعوت کے لیے نقصان دہ ہے؟ جی دونوں قسم کی مثالیں موجود ہیں. دائی اپنے گھر والوں کو توجہ بھی دیتے ہیں اور ان کے پورے گھر والے بھی ان کے ساتھ انہیں کے ہم قدم ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات گھر کے ایسے ہوتے ہیں کہ دائی کوشش کے باوجود ان کو تبدیل نہیں کر پاتا, اور بعض اوقات توجہ کی بھی کمی شاید اس میں وجہ بنتی ہوگی. تو توجہ کی جہاں پر کمی ہے اسے دور کرنا چاہیے. یہ توجہ کی کمی جو ہے یہ تو جواز نہیں ہے اس بات کا کہ اس کے آدمی یہ کہے کہ میں باہر کام کر رہا ہوں. باہر کام کرنے کے ساتھ ساتھ اندر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ کچھ کسی گھر کے اندر افراد کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات کو نہیں مانتے ہیں, تو دائی حق کو اس وجہ سے بددل ہو کر کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے. ان پر بھی اتمام حجت قائم کرے اور باہر بھی کام کرتا رہے. اکثر اجتماعات میں اکابرین کے بچوں کو مغربی ممالک میں جانے پر وہاں تعلیم وغیرہ حاصل کرنے پر اعتراض کیا جاتا ہے, جبکہ سعودی عرب میں اعلیٰ تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں اور پاکستان کے حالات بھی سازگار نہیں. اس صورت میں کئی اعتراض صحیح ہے اور کس حد تک؟ اصل میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو کہیں بھی جانا میرے نزدیک کوئی معیوب نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے جہاں بھی جائیں, جہاں اچھی تعلیم ان کو ملتی ہے تو وہاں جائیں, لیکن ان کی تربیت اس نوعیت کی ہو کہ وہاں پر جائیں تو اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو رنگ لینے کی بجائے اس ماحول میں پہ اپنے اثرات چھوڑیں. اور ایسے نوجوان ہیں کہ جو وہاں پر گئے انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے. اب تو الحمدللہ مغربی دنیا کے اندر ہماری تحریک موجود ہے, تنظیمیں موجود ہیں, منظم کام ہو رہا ہے, اور جو خود ہی نہ ڈوب جانا چاہے, اور ڈوب جانے والوں کا کیا ہے, وہ تو سفینوں کے اندر بھی ڈوب جاتے ہیں. جنہیں ڈوبنا ہوتا ہے, جنہیں ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. تو ویسے جو نہ ڈوبنا چاہے تو اس کے لیے وہاں پر اب انتظام اس بات کا موجود ہے, اور اس کی الحمدللہ اب وہاں پر بہت اچھی انداز میں تنظیمیں وجود میں آ گئی ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ مل کر کام کیا جاتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے سلسلہ میں کہیں بھی جانا کوئی معیوب نہیں ہے, بشرطے کہ اچھے اخلاق و کردار سے آپ مزین کر کے اپنے بیٹے یا بیٹی کو بھیجیں. محترم, آپ خود اکابرین جماعت میں سے ہیں, مگر مہربانی کر کے ہمارے کارکنان کو بتائیں کہ اکابرین پر اور ان سے محبت اور خلوص تحریک کی کامیابی کے لیے کامیابی دونوں جگہ کتنی ضروری ہے. سوال کو میں پوری طرح سے پڑھ نہیں پایا. ان سے محبت اور خلوص, جی ٹھیک ہے, یعنی کہا یہ گیا ہے کہ اکابرین کے ساتھ یا ذمہ داران کے ساتھ محبت اور اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کتنا ضروری ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ سارا کام تو رضاکارانہ کام ہے. یہاں پر کسی کو مجبور کر کے نہیں لایا جاتا, یہاں پر کوئی کسی کا افسر اور کسی کا متحت نہیں ہے, اور یہاں پر حاکم و محکوم نہیں ہے. ہم سب آپس میں بھائی بہنیں ہیں, ہم سب آپس میں ایک خاندان بنتے ہیں, اللہ کے دین کی خاطر ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ہماری باہمی محبت خالصتاً اللہ کے دین کے لیے ہے. ہم یہاں اکٹھے ہیں تو اللہ کے دین نے ہم کو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو اجتماعیت میں کسی نہ کسی پر ڈالی جائے گی, اور ذمہ داری ڈالنے کے لیے بھی کچھ اصول ضابطے قاعدے مقرر ہیں, اور الحمدللہ ان کو ملحوظ رکھ کے ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. اور جن پر بھی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے ان کی اطاعت کرنا, ان کے ساتھ تعاون کرنا, یہ ہمارا دینی فرض ہے. یہ کوئی ماز ایسا نہیں ہے کہ یہ قاعدے ضابطے جس طرح کمپنیوں کے اندر ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا قاعدہ ضابطہ ہے, بلکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ضروری ہے. تو ہمارے درمیان جو جن کو ہم نے ذمہ داری سونپی ہے ان پر اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو کوئی جان بوجھ کر غلط کام کریں گے. انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا غلطی ہو سکتی ہے تو ہمیں ان کو توجہ دلانی چاہیے. جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے میرے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا ہے, میں تم میں سے سب سے بہتر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. اگر میں ٹھیک ٹھیک چلوں تو میری اطاعت کرو, اور اگر میں غلط چلوں تو مجھے سیدھا کر دو. بڑی جامعیت ہے اس کے اندر, یعنی اس میں محبت بھی موجود ہے, اطاعت بھی موجود ہے, اخلاص بھی موجود ہے, اور غلطی کا احتمال بھی موجود ہے, اور اس پہ درست کرنے کا معاملہ بھی موجود ہے. یہ راستہ اگر اختیار کیا جائے تو خیر ہی خیر ہے, اور ٹانگیں کھینچنے اور ذاتیات پر اترانے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اس راستے پر چلتے ہوئے سب کچھ سمجھتے ہوئے ڈگمگا جاتی ہوں, سمجھتے ہوئے بھی ڈگمگا جاتی ہوں. اس کے لیے مجھے نصیحت کریں اور میرے لیے دعا بھی کریں. اصل میں ہم میں سے ہر ایک, میری بہن میں یہ عرض کروں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان ہے, ایک جیسے ہیں ہم. ہم میں سے کوئی بھی کسی کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دوسروں سے اس کو ممتاز کر دیتی ہو, سوائے اس کے کہ وہ کوشش کرے, اور کوشش ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. ڈگمگا ہم سارے جاتے ہیں, پھسل ہم سارے جاتے ہیں, لیکن خوبی اس اجتماعیت کی یہ ہے کہ ہمیں سہارا دینے والے موجود ہوتے ہیں. میں اگر پھسلتا ہوں تو میرے آگے اور پیچھے میرے دائیں اور بائیں بے شمار ہاتھ میری طرف بڑھتے ہیں اور مجھے سہارا دے دیتے ہیں. تو اس لیے اس اجتماعیت کو مضبوط کرنا چاہیے. اور نصیحت تو میں یہ کروں گا, دعا بھی انشاءاللہ میں کروں گا آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی, اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں. میں بہت کمزور انسان ہوں اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی دعا کا محتاج ہے, اور ہمارے فرض ہے کہ دوسروں کے لیے ان کی غیر حاضری میں دعا کریں اور وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے. تو میں آپ کو نصیحت یہ کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سے جڑ جانا چاہیے, سیرت رسول سے جڑ جانا چاہیے. ہم قرآن مجید کا مطالعہ ہم کرتے ہیں, دلوں کا زنگ اترتا ہے. ڈگمگا جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں, اور دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے رشتہ جوڑا جائے.